الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى ما بعد اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کے لیے ایک اصول کی بات یہ بتائی ہے کہ اللہ کی یہ دنیا اسباب اور اس کے نتیجے میں جو کچھ برآمد ہوتا ہے اس کے مطابق چلاتا ہے. یہ کبھی بھی نہیں ہوا کرتا کہ اللہ کا سارا دنیا کا نظام محض دعاؤں پہ اور محض اس سہارے پہ چلتا رہے کہ اللہ دے گا. اور انسان کو ہمیشہ یہ سوچنا چاہیے کہ اللہ نے صرف دنیا ہی کو نہیں اپنے دین کو بھی اسباب اور وسائل کے ساتھ جوڑا ہے. مسجد بننے کے لیے پیسہ چاہیے, سیمنٹ اور سریا چاہیے. یہ کبھی بھی نہیں ہو سکتا کہ پورا شہر مل کے یہ بات کہتا رہے کہ اللہ بنائے گا اللہ بنائے گا اور پھر کچھ بن بھی جائے. یہ جو فکر پیدا ہوتی ہے کہ اسباب اور وسائل کے بغیر بھی اللہ یہ سب کچھ کر دے گا, تو یہ بڑا خطرناک دعویٰ ہے. یہ گویا اس بات کا دعویٰ ہے کہ اللہ میں تیرا اتنا نیک بندہ ہو گیا ہوں کہ تو خود ہی اسباب اور وسائل کو لیا, اور اے پروردگار میں تیرا ایسا دوست بن گیا ہوں کہ بغیر اسباب کے نتائج مرتب ہوں اور لوگ کچھ عرصے کے بعد کہنے لگیں کہ حضرت صاحب یہ اللہ کی طرف سے آپ کی کرامت ہے. یہ کرامت کی طلب کرنا اور اپنے متعلق یہ تصور کر لینا کہ میں صاحب کرامت اللہ کے دوستوں میں سے ہوں, یہ وہ بیماری ہے جو یہودیوں کو چمٹ گئی. اور یہودی اس مرض میں اتنا مبتلا ہوئے, یہودی اس مرض کا اتنا شکار ہوئے کہ اللہ کو اس کے بعد جو کتاب اس نے نازل فرمائی ہے, یہ خدا کی کتاب قرآن, اس میں کہنا پڑا کہ تم کچھ نہیں ہو, بل انتم بشر ممن خلق, تم محض ایک انسان ہو جسے اللہ نے تخلیق کیا. وہ اسی چکر میں لگے ہوئے تھے کہ اسباب اور وسائل کچھ نہیں, بس اللہ کر دے گا. بھئی اللہ کون سے کر دے گا, اللہ تعالیٰ کیوں کر دے گا؟ تم کب سے خدا کے اتنے قریب ہو بیٹھے ہو کہ اسباب اور وسائل کی ضرورت نہیں؟ دنیا کے کام اسباب اور وسائل کے ساتھ چلتے ہیں, خدا کے دین کا کام بھی اسباب وسائل اور پھر قربانیوں کے ذریعے چلتا ہے. اور قربانیاں بھی وہ جو ضرورت کے تحت ہوتی ہیں اور بہت شدید ضرورت کے تحت ہوتی ہیں. قربانی یہ ہے کہ اس وقت گھر میں بچے بیمار پڑے ہوئے ہیں, اب قربانی یہ ہے کہ انسان سارے کام اپنے چھوڑ کے فرائض اپنے کو دیکھے اور اپنے بچوں کے لیے دوا دارو کا بندوبست کرے. یہ سب سے بڑی قرب کی اللہ کی راہ ہے جسے ملے گی. وہ کہتا ہے بیوی بیمار ہے تو کیا ہوا، بچے بیمار ہیں تو کیا ہوا، میں تو جا رہا ہوں فلاں جلسے میں، میں تو جا رہا ہوں فلاں جگہ پر دین کے لیے، کہ بھیا ان کا کون خیال رکھے گا؟ کہ وہ جنت ہے، جنت آپ کی ضرورت ہے، یہ جو گھر میں تڑپ رہی ہے یہ آپ کی ضرورت ہے، کہ مرد کی ضرورت ہے، اللہ نہ کرے اولاد میں سے کسی کو ہو جائے تو اولاد کی ذمہ داری جس شخص پہ بھی ہے اس کا مالک اس سے ناراض ہوگا، کیونکہ اس نے اس انسان کو سرپرست بنایا ہے کہ اپنے بچوں کی جا کر نگہداشت کرے، اس وقت سب سے بڑی ضرورت اپنے بچوں کو ان کے کھانے پینے کی، ان کی دوا دارو کی فکر کرنا ہے، کرونا اور کیا کیا چیزیں پھیل رہی ہیں، یہ کوئی طریقہ نہیں ہے کہ میں تو بس جنت کے راستے پہ جا رہا ہوں، تم کچھ بھی نہیں کر رہے ہو، یہ بچے کس کے حوالے؟ ضرورت کیا تھی ان بچوں کو جنم دینے کی، ضرورت کیا تھی ان بے سہارا اور بے دوا اور بے اسباب کے پورا کنبہ پالنے کی ضرورت کیا پیش آ گئی تھی؟ نہ کرتے شادی؟ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں کیا کہا ہے؟ اللہ نے فرمایا اگر ایک بیوی سے گزارا نہیں ہو سکتا تو تم چار تک کر سکتے ہو، اور اگر چار کے درمیان عدل نہیں کر سکتے اور تم اپنی بیوی کے حقوق پورے نہیں کر سکتے تو مت کرو شادی، صبر کرو۔ یہ اللہ ہی کہتا ہے، اللہ کہتا ہے بس صبر کافی ہے۔ اس لیے آدمی اللہ کے دین کے لیے یہ سوچنا اسے چاہیے کہ میں نے خدا کا دین جس کو اپنی اولاد کسی سوسائٹی میں رائج کرنا چاہتا ہوں، میں اسباب اور وسائل کے درجے میں کیسے یہ کام کر رہا ہوں۔ ایک آدمی کی ڈیوٹی لگ گئی بالکل سیدھی سادھی کہ آپ پانچ وقت اذان دیں گے اور ہم شریعت کے مطابق آپ کو اس کی اجرت دیں گے، اللہ اللہ خیر صلی بات پوری ہو گئی۔ وہ پانچ وقت اللہ کے لیے بلاتا ہے، وہ پانچ وقت اللہ کے لیے دعوت دیتا ہے، وہ آدمی دیکھنے میں کچھ نہیں، ہزاروں مساجد ہیں اور ہزاروں آدمی ہیں، پتہ ہی نہیں ہوتا کہ کوئی مر گیا کہ جی گیا، کیا ہوا کیا نہیں ہوا، لیکن جو اپنی پابندی سے ڈیوٹی دے رہا ہے نا، یہ دین ان اسباب کا محتاج ہے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی اہمیت بھی بتائی، اور ایک جگہ آیا ہے کہ فرمایا 12 برس تک اللہ کے لیے اذان دیتے رہنا، اور ایک جگہ آیا ہے فرمایا 7 برس تک اللہ کے لیے اذان دینا جنت میں جانے کے لیے تمہارے یہ کافی ہے، اور جو تم اذان پابندی سے دیتے رہو گے تو ایک تو تمہیں قبر کا عذاب نہیں ہوگا اور دوسرے تم میرے ساتھ حشر کیے جاؤ۔ کام کر رہا ہے اسباب اور وسائل۔ ایک آدمی چندہ جمع کرتا ہے، اچھا بھائی مسجد میں کھدائی کی ضرورت پیش آ گئی، اچھا مسجد میں یہ اتنے پیسے فلاں فلاں۔ یہ آدمی اسباب اور وسائل کو اختیار کر کے خدا کا گھر آباد کر رہا ہے، اور حضرت رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم کسی بھی انسان کو جب خدا کے گھر کی حفاظت کرتے دیکھو اور اس کی طرف متوجہ دیکھو تو اس بات کی گواہی دینا کہ یہ مومن آدمی، اسی یہ نہیں ہوا کرتا کہ اسباب اور وسائل جدھر مرضی جائیں اور آئیں، میں خدا کے دین کے لیے بس آج گیا سو۔ اسی لیے لوگوں کہ پچھلے 700-800 برس سے یہ شروع کیا ہوا ہے کہ وہ کہیں بھی چلے جائیں اور انہیں دنیاوی امور کی کوئی غرض نہیں ہے اور خدا کا دین چلے گا، یہ شریعت کا پیغام نہیں۔ اللہ کے دین کے لیے عزت بکا کرتی ہے، اللہ کے دین کے لیے کام انسانوں کی طرح ڈھنگ سے کرنے پڑتے ہیں، چپ کر کے بغیر ریاکاری اور نفس کی شرارت کے سیدھا سادہ خدا کا دین جو اسباب اور وسائل کا محتاج ہے، ان اسباب اور وسائل کو مہیا کرے۔ سیرت ابن ہشام وغیرہ میں آتا ہے کہ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ تشریف فرماتے اور کچھ لوگ ملنے کے لیے آئے، تو امیر المومنین رضی اللہ عنہ نے جو بیٹھے ہوئے بڑے بڑے خاندانوں کے لوگ تھے، حتیٰ کہ ابو جہل کے بھائی بھی تھے، سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے کہا میرا خیال ہے کہ آپ حضرات تھوڑا سا ہٹ جائیں اور ان آنے والوں کو جگہ دے دیں۔ تھوڑا سا پیچھے ہو گئے، پھر لوگ آ گئے۔ امیر المومنین کا تشریف فرما ہونا، کوئی پابندی اور کوئی ایسی چیزیں تو تھی نہیں اس مجلس کی، تو جو بھی آتا تھا ملتا تھا، اپنی بات سناتا تھا، امیر المومنین سنتے تھے اور اس کے مطابق کام کرتے تھے۔ اتنا یہ ان کی زندگی میں تھا کہ افسر براہ راست سنے، افسر اپنی رعایا کی بات براہ راست سنے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یاد رکھو، اگر تم میں سے کوئی افسر اپنے دروازے پر پردہ ڈال لے گا اور اپنی رعایا کی نہیں سنے گا، وہ مرنے کے بعد میری شفاعت سے محروم رہے۔ یہ وہ حدیث ایک طرح کا موٹو تھا سن 1960 میں، 1950 میں جب ملک بنا تھا، تو اس وقت یہ ہر سیکٹری کے، ہر جوائنٹ سیکٹری اور فلانے اور فلانے، ہر ایک کے کمرے میں ایوب خان نے لگوایا تھا۔ اب تو ظاہر ہے رہی نہیں یہ چیز، مگر اس نے لکھوا کے لگوا دیا تھا تاکہ آدمی کا دل لرزے کہ میں جو ضرورت مندوں کے کام نہیں کر رہا، اور میرا یہ عہدہ اس بات کا تقاضا کرتا ہے کہ میں اپنے لوگوں کے مسائل کو سنوں، قیامت میں اللہ کے یہاں شفاعت سے محروم رہ جاؤں۔ تو سیدنا عمر رضی اللہ عنہ ہر ایک کی یہاں تک نوبت آ گئی کہ ایک دن حضرت عبید رضی اللہ عنہ نے کہا امیر المومنین ہم جا رہے ہوتے ہیں، آپ کے ساتھ چل رہے ہوتے ہیں، اور ہم آپ کے ساتھ لوگوں کو دیکھتے ہیں، اور اب حالت یہ ہو گئی ہے کہ گندی نالی بھی کوئی ہوتی ہے اور کوئی عورت بوڑھی آپ کو روک لیتی ہے، آپ اس کی بھی سننے بیٹھ جاتے ہیں، آخر آپ میں وقت ہیں، آپ کی عزت اکرام یہ چیزیں ہونی چاہیے۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ اس وقت ایک عورت سے گندی نالی پہ اس کا کوئی مسئلہ سن کے تشریف لا رہے، سارے کھڑے ہیں اور اس کی سن رہے، اسے کہا ذرا الگ ہو جائیں علیحدہ گلی میں، میں سب کے سامنے جھجکتی ہوں بات۔ فرمایا جہاں کہو مدینہ منورہ کی، جس گلی میں کہو میں بیٹھ جاؤں گا، کوئی مسئلہ نہیں، اس کا یہاں بیٹھ کے بیٹھ کے۔ اور پھر جب یہ ان پر اشکال پیش کیا گیا، سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے کہا بھائی تم اسے جانتے نہیں ہو یہ کون ہے، یاد رکھو ایک مرتبہ اس کو کوئی ضرورت پیش آ گئی تھی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں لیٹے ہوئے تھے اور سر پہ اپنی اہلیہ سے تیل کی مالش کروا رہے تھے، اور انہوں نے کہا کہ بعد میں سن لوں گا، اللہ نے وحی نازل کر دی کہ قد سمع اللہ قول التی تجادلک، اللہ نے اس عورت کی آواز سن لی جو آپ سے آپ کے فرائض منصبی کا تقاضا کر رہی ہے کہ عمر میری بات سنو پہلے۔ فتشتکی اللہ، اور وہ اللہ کو کہہ رہی ہے کہ اللہ میں اپنی دکھ تکلیف جو مجھے معاشرتی زندگی میں شور سے پہنچ رہی ہے اسے سنانے کہاں جاؤں۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے کہا حضرت رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم اٹھ بیٹھے وہاں اور اس عورت کو بلایا، اور آپ نے فرمایا بھئی تم بھی عجیب عورت ہو، ہمیں تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ڈانٹ پڑ گئی، مجھے تمہیں سننا ہے. فرمایا جس کے لیے وہی آ سکتی ہے اس کے لیے عمر کسی گندی نالی کے کنارے نہیں بیٹھ سکتی. یہ مزاج ہے کہ ہم نے حل کرنا ہے, اپنی پرابلمس دیکھنی ہے, اپنی سوسائٹی کو دیکھنا ہے, انصاف مہیا کرنا ہے. تو سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کا یہ اصول تھا. تو وہ اور لوگ آ گئے, فرمایا ان کی ضرورت ہے آپ پیچھے ہٹ جائیں, اور پیچھے اور پیچھے, حتیٰ کہ تھوڑی دیر کے بعد یہ ابو جہل کا بھائی اور بڑے بڑے اکابر صحابہ کرام رضی اللہ عنہ جو بعد میں بہت بڑے آدمی ہو گئے تھے, وہ اٹھ کھڑے ہوئے اور انہوں نے کہا اللہ کی قسم آج تو میرے مومنین نے ذلیل کر دیا. ہم کہاں تک سرکتے جائیں, دیکھو ہم بالکل کنارے پر پہنچ گئے. اب اگر کہا نا کہ پیچھے ہٹ جاؤ تو پھر مسجد سے نکلنا پڑے گا. سیدنا عمر رضی اللہ عنہ جملہ سنی, انہوں نے کہا یہ بلال ہیں, یہ سلامہ ہیں, یہ فلاں ہے, یہ فلاں ہے, یہ فلاں ہے. جب خدا کے دین کے لیے اسباب اور وسائل کو خرچ کرنا تھا اور جب خدا کے دین کے لیے ہمیں ضرورت کی, افراد کی, سرمایہ کی, اس وقت یہ سارے غریب لوگ اپنا سرمایہ لے کے آئے اور یہ غریب لوگ اپنی جانیں پیش کیے ہوئے تھے, اور تم اس وقت ہم سے کھیلتے تھے, مارتے تھے, جنگیں ہم سے آ کے لڑتے تھے. اب بھی اگر تم چاہتے ہو کہ عزت تمہیں ملے اور خلافت تمہیں قریب بٹھائے, تو اس کا حل یہ ہے کہ شام کے محاذ پہ جنگ ہو رہی ہے, جاؤ لڑو اسلام کے لیے, اسباب اور وسائل مہیا کرو, ہم بھی تمہاری عزت کریں گے. ابو جہل کے بھائی نے بھی کھڑے ہو کے بعد میں مکہ میں یہی کہا, اسے کہا اللہ کی قسم جب عزت بٹ رہی تھی ہجرت میں اور بدر میں, اس وقت تو ہم نے حصہ نہیں لگایا, آج ہم حصہ لگاتے ہیں, ہمیں شرمانی چاہیے. یہ دین, یہ مذہب, یہ سب چیزیں ان اسباب اور وسائل کے بلا تکلف استعمال میں ہیں جن اسباب اور وسائل کی آج اللہ کے دین کو ضرورت ہے. اسی یہ دنیا اسباب اور وسائل کے ساتھ بندھی ہوئی ہے. اللہ کے لیے خرچ کرنا, اللہ کے لیے لوگوں کی مدد کرنا, اللہ کے لیے لوگوں کی عزت, خدا کے دین کو عزت سمجھنا, اب وہ ساری زندگی تو کسی اور چیز میں گزار دی. اس نے اپنا پیسہ اللہ کی نافرمانی میں خرچ کیا, اس نے اپنی جان اللہ کی نافرمانی میں لگائی, اللہ کا مؤذن پکارتا رہا, حی علی الصلاح, حی علی الصلاح, حی الفلاح, حی الفلاح, اور صاف کہتے رہے کہ ایک طرف تو خدا کا نمائندہ, ایک طرف میری نیند بھی, میں سوؤں گا, میرے پاس تمہارے لیے کوئی وقت نہیں, عیش کرو, سو جاؤ. کس نے آ کے کہا کہ اٹھو؟ کچھ نہیں. ایک طرف خدا کا دین جو اس بات کا تقاضا کرتا ہے کہ شدید گرمی ہے تو بھی مسجد جانا ہے, اللہ کو وقت دینا ہے, اللہ کو زندگی دینی ہے, اللہ کے سامنے بندگی اور اطاعت سر جھکانا ہے, اور ایک طرف اے سی ہے, ایئر کنڈیشنرز ہیں, ایک طرف وہ ساری سہولتیں میسر ہیں جو نفس انسانی کو غفلت میں ڈال لیں, وہ کر لو یار, کسی نے روکا تھوڑی ہے. ہمیشہ آدمی سوچے. اسی لیے اللہ کہتا ہے وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ, لوگو کبھی بھی اللہ کو نہ بھول جانا. فَأَنسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ, اللہ کو جو لوگ بھول جایا کرتے ہیں افراد اور قومیں, خدا ایسی مت مار دیتا ہے کہ وہ پھر آخر پہ پہنچ کے اپنی ذات, اپنی زندگی سے بھی عاجز آ جاتے ہیں, بھول جاتے ہیں. اسی لیے خدا کہتا ہے فَلْتَنظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ غَدٌ, ہاں تم میں سے ہر آدمی کو پتا ہونا چاہیے کہ اس نے آئندہ آنے والی کل کے لیے کیا اپنایا ہے, کس فیلڈ کا انتخاب کیا. وہ گناہ کا انتخاب کرتا ہے اس کی مرضی، نیکی کا انتخاب کرتا ہے اس کی مرضی. کوئی ہاتھ بندش میں نہیں. اسی لیے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ لوگ جب مجھے بھولتے ہیں تو میں خود انہیں ان کی جانیں تک بلا دیتا ہوں. کوئی ایک روش اختیار کرنی ہے ہم میں سے ہر آدمی، یا وہ یہ روش اختیار کرے کہ میں اور میرا پروردگار اور جو میرے فرائض ہیں مجھے پورے کرنے، میں نے صحیح علم حاصل کرنا ہے، اس لیے کہ پوری دنیا کی تعمیر تقریب، یہ پوری کائنات چل رہی ہے، اس علم کی بدولت مجھے سوچنا ہے، مجھے نئی فکر ایجاد کرنی ہے، مجھے کیا چیز ایجاد کرنی ہے، اس ملک میں معیشت میں کس طرح اضافہ کرنا ہے، خدا کی باتوں پر چل کے کس طرح میں مزید دولت کما سکتا ہوں. اور دل ہے ایک ٹکڑا، یہ میرا دل دماغ کے ساتھ وابستہ نہیں ہے کہ میں نے 24 گھنٹے بیٹھ کے اب ریسرچ ہی کرنی ہے. میرا دل میرے مالک کے ساتھ وابستہ ہے، میں نے اپنے دل کی ماننی ہے. جب اللہ کی محبت کا تقاضا آتا ہے، دل کی ماننی ہے. جب میرا دل کسی محبوب کو چاہتا ہے تو میرے سب سے بڑے محبوب اور آقا حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم ہے. میں اپنی زندگی کو ان جیسا بناؤں گا، اس کا انتخاب ہے. اور اس کے مقابلے میں دل کی محبت اللہ کی بجائے غیروں کے ساتھ ہے، اس مقابلے میں دماغ وہ جتنے مزے لوٹنا چاہتا ہے وہ اس سائنس اور ٹیکنالوجی سے مزے لیتا ہے جس کا نہ دنیا سے تعلق ہے نہ دین سے تعلق ہے. اللہ نے کہا نمد ہاؤلا وہاؤلا، ہم ہر ایک کو کھلی چھٹی دیے ہوئے ہیں، تم کفر تک کر لو ہم تمہیں نہیں روکیں گے، اور تم اللہ کے دین کی پوری بھیڑ چڑھا دو کوئی نہیں روکتا. اللہ نے فرمایا ہم نے ہر ایک کو آزادی دی ہے، چاہے تو میرا اور میرے راستے کا انتخاب کر لے، چاہے تو اپنے نفس کی پرستش کر لے. مکانا کا ربی کا معذورا، تیرے پروردگار نے کسی پہ کوئی پابندی نہیں لگا دی. کرے یہ کام، عیاشیاں ہیں، حرام کا پیسہ ہے، لوگوں کو دیر تک لائنوں میں کھڑا رہنا ہے، لوگوں کے بینکنگ کے اوقات ایسے رکھنے ہیں کہ روزہ رکھ کے بھی غریب حال تباہ اور برباد ہو جائے. یہ سارے کرتوت کرنے کے ہی ہیں نا، لیکن یہ سوچ پھر نہیں ہونی چاہیے کہ کوئی مجھے بلائے گا اور پوچھے گا بھی کل، ڈٹ جائے. جو ظلم ہو سکتا ہے کرے، مارے، ظلم کا قانون نافذ کرے، اللہ کے بندوں کو ستائے، جھوٹ بولے، عدل کی زندگی نہ قائم ہونے دے، بڑا مبارک ہے. کم سے کم ایک دنیا ٹھیک کر لینا یار، آرام کرو. یہ تو اب 60-70 سال کے بعد جب اس کی جان لینے آئیں گے فرشتے، اور فرشتے ماریں گے تھپڑ اور کہیں گے فیما کنتا، سرکار زندگی کہاں گزاری ہے، اٹھو جواب دو، اب بولو اچھی زندگی گزاری، حرام کا جتنا پیسہ ملا خوب، وغیرہ وغیرہ ہم سب جانتے ہیں. اس لیے ہمیں فیصلہ کرنا چاہیے کہ یا میں یہ کر لوں یا یہ کر لوں. میں یہ نہیں کر سکتا کہ اللہ کی اس دھرتی پہ کوئی انصاف کا نظام نہ قائم رہے، اللہ کی اس دھرتی پہ ہم سب مل کر زور لگائیں اور سود کا نظام چلے، غریبوں کے پیسے بینکوں میں آئیں، ہم جبرن بینکوں میں لے کے اس کے بعد سرمایہ داری اور اس کے بعد سود کو اپنا لیں، اور ہمیں اطمینان رہیں کہ ہماری زندگی کی یہ روش، ہمارے یہ لچھن ہمارے پروردگار کو راضی کر. حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو فرماتے ہیں من را منکم منکرن فلیغیرہ بیدہ، تم اپنے گرد و پیش میں جب برائی دیکھو تو اس اپنے ہاتھ سے مٹانا. کیا ہاتھ سے مٹانا ہے؟ برائی ہے. بینک میں آفیسر کے پاس فون، یار میں باہر لائن میں کھڑا ہوں کچھ کرو. وہ جو تم سے آگے 50 کھڑے ہیں وہ خدا کی مخلوق نہیں ہے. کیوں آ کر کس حق کی بنیاد پر کہا جائے دوست یار ٹھہرو میں 5 منٹ میں تمہیں فون کر کے بلاتا ہوں، پچھلے دروازے پہ آ جاؤ. کوئی اس دنیا میں اللہ کو جواب نہیں دے. سوچنا چاہیے ہم سب کو کہ ہم جتنے طریقے معاشرے میں ظلم کے دیکھتے ہیں ہم رائج کرتے ہیں. میں کیوں سے نہیں کہہ سکتا کہ بھیا میں تمہارا دوست یار جگر سر کوئی مسئلہ نہیں، لیکن یہ جو صبح سے کھڑی ہوئی ہیں نا عورتیں اور بچے، ان کا حق پہلا بنتا ہے. مجھے بہرحال اللہ کے یہاں اس کی ذمہ داری کا احساس کر سامنے رہا ہے. اللہ کو ناراض کر لیں، دوست کو ناراض کر لیں، دونوں کو راضی کر لیں. یہ مثالی کردار ایک مومن کا جو سب سے نمایاں آتا ہے اس کا انصاف کرنا ہے. سب سے بڑی چیز جو نفس انسانی کو مطلوب ہے وہ عدل. اللہ نے کہا ہے کہ ہم نے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کو لوگوں عدل کے لیے بھیجا، انصاف کے لیے. تم جس مقام پر بیٹھے ہو عدل کو قائم رکھنا. جس مقام پر بیٹھے ہو یہاں پہ تمہیں یاد رہنا چاہیے کہ تم چاہے چنئی کیوں نہیں بیچتے، لیکن بہرحال تم نے لوگوں کا خیال رکھنا ہے. کون آدمی کس ترتیب سے آ رہا ہے، کس کا حق مجھ پہ زیادہ بنتا ہے، میں نے کس کے حقوق کو پہلے پورا کرنا ہے اور اپنے نفس کو ذبح کرنا ہے، کوئی ترجیح نہیں. حضرت رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم اس عدل کے لیے خود کھڑے ہو گئے تھے. وفات سے پہلے پتا تھا کہ بس میری یہ آخری ملاقاتیں اب ہیں. ایک دن فرمایا کہ مسجد نبوی میں بلاؤ، ظہر کے بعد رکو. لوگ آئے رکے. فرمایا دیکھو میں بھی تم جیسا انسان، زندگی میں ممکن ہے میری امت کے لوگوں مجھ سے کوئی زیادتی ہو گئی ہو کسی پہ، یہ لو میں اب کھڑا ہوتا ہوں یہاں، اور تم میں سے کسی کے ساتھ کوئی بے انصافی زندگی میں میں نے کر دی ہو اور بشر ہونے کے ناطے مجھ سے کوئی غلطی کوئی چیز ہو گئی ہو، آؤ اور آج اپنا حساب و کتاب پورا کر لو. میں چاہتا ہوں کہ اپنے رب کے سامنے پیش ہوں اور نہ میں کوئی بکری کی آواز سنوں، نہ اونٹ کی آواز سنوں، اور نہ کوئی اور آدمی. اور اے قریش تم میرے خاندان کے ہو، یاد رکھنا میں بالکل نہیں سننا چاہتا کہ تم آ کے قیامت میں مجھ سے کہو کہ میری شفاعت کر اور تمہارے کندھے پہ اونٹ بیٹھا ہوا ہو، اور تم آ کر مجھے کہو کہ تو ہمارا پیغمبر علیہ الصلوۃ والتسلیم، لیکن انصاف اللہ کے ہاں ہو رہا ہے، ہم مارے جائیں گے. اللہ کے رسول آج کچھ مدد کچھ صفات شفاعت چاہیے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں تمہیں اس دن صاف جواب دے دوں گا کہ جو عدل میں نے قائم کرنا تھا دنیا میں میں کہہ سنایا تھا، میں تمہاری کوئی مدد نہیں کر سکتا اگر تم نے کسی پہ زیادتی کی. صحابی رضی اللہ عنہ اٹھے اور عرض کیا کہ اللہ کے رسول دو آنے آپ نے مجھ سے لیے تھے اور فرمایا تھا کہ میں واپس کر دوں گا، مجھے اس کا انصاف چاہیے. آپ نے غالباً حضرت بلال رضی اللہ عنہ کو بلایا اور فرمایا بلال جو پیسے پڑے ہوئے ہیں میرے تمہارے پاس تو ان کو دو آنے دے دے. اور آدمی کھڑے ہوئے ان کا اللہ کے رسول ایک مرتبہ آپ نے مجھے تیر چبھو دیا تھا اور میرا خیال ہے کوئی ایسی بڑی وجہ نہیں تھی اور میں اس سزا کا مستحق نہیں. فرمایا ہو تو آیا. صحابہ اشاک رضی اللہ عنہ سب بیٹھے ہوئے ہیں، اپنا تیر اس کو دیا اور فرمایا لو مجھے چبھو لو. کہاں چبھویا تھا؟ اس نے کہا میرے پہلو میں. آپ نے فرمایا ٹھیک ہے مجھے چبھو لو. اسے کہا اللہ کے رسول یہ اس دن تو میرا جسم ننگا تھا، آپ بدر میں کھڑے تھے اور میں نے کرتا نہیں پہنا ہوا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آیا کوئی حرج نہیں، کرتا اٹھایا اور فرمایا آؤ اور مجھے تیر چبھو دو. وہ آئے، انہوں نے پھینکا تیر اور چمٹ گئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جسم مبارک چومتے رہے. ان کا اللہ کے رسول، تیر کس کو یاد ہے اور کون ایسی باتیں کرتا ہے؟ میں چاہتا تھا کہ آپ کی طبیعت مبارکہ خراب ہے، کسی طرح وفات سے پہلے آپ کے جسم مبارک کو چھو لوں، مجھے جنت میں. یہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا حال ہے. سیدنا عمر رضی اللہ عنہ جیسا انسان قاضی بلاتا ہے عدالت میں اور کہتا ہے کہ حضرت یہ آپ کے خلاف مقدمہ ہے، اور پھر فیصلہ بھی حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے خلاف کر دیا. یہ سب کیا ہے؟ یہ سوسائٹی میں انصاف. ہم میں سے ہر آدمی کو سوچنا چاہیے کہ میں نے کس کے ساتھ کیا کیا، کسی سے ظلم کر لیا ہے، کسی کو کوئی گالی دے دی ہے، کسی کا کوئی حق مار لیا ہے، میں کسی کی تنگی اور تکلیف کا موجب بنا ہوں. اللہ قیامت میں حساب لے گا، جانوروں تک کا حساب و کتاب ہوگا. ہم میں سے سب کو فکر کرنی چاہیے کہ ایسے نہ ہو کہ رمضان اور یہ روزے اور یہ نمازیں اور یہ سب کا سب کٹ کٹا کر دوسرے کو مل جائے اور آدمی جہنم کے لیے باقی رہ جائے. عدل قائم ہونا چاہیے سوسائٹی، سود سے پاک نظام قائم ہونا چاہیے سوسائٹی. ہم کچھ نہیں کر سکتے، اتنا تو کہہ سکتے ہیں کہ یار یہ سود ظلم کا نظام ہے، اللہ ہمیں معاف کرے، ہم کسی طرح اپنا پیچھا چھڑائیں. آپ کہتے ہیں اچھا بھی پیچھا نہیں چھٹتا جب تک حکومت نہ بدلے، تو آپ چینج کرنے کی کوشش کریں، کیوں نہیں کرتے؟ آپ اس تبدیلی کو لانے کی کوشش کریں کہ اللہ نہ میں اس پہ راضی تھا نہ اس کے حق پہ تھا، اور اللہ میں اس سودی نظام سے بیزار اور بری تھا. میرے رب میری زبان تھی، میں نے میرے قلم تھا، میں نے جو بھی طاقت ہو سکتی میں نے لوگوں کو دعوت دی اس چیز کی. آپ جانتے ہیں سود چوس جاتا ہے غریبوں کا خون. یہ سرمایہ دارانہ معیشت اور یہ لمبی چوڑی اس کی پھیلاؤ، کیکڑے کی طرح اس کی ٹانگیں، یہ غربت کو جنم دیتے ہیں، غریب آدمی کے حصے تباہ ہوتے ہیں، غریب آدمی پڑھ نہیں سکتا. ساتھ ساتھ پشتیں ہم سے پوچھے انسانی زندگی کی ضروریات نہیں پوری ہوتی، ہمیں کوئی غرض نہیں غربت اور عمارت سے. ہم کہتے ہیں یار بیسک نیڈس جو ہے نا ہمیں وہ چاہیے. اس ظلم کے نظام کو نہ چلنے، ہم کہتے ہیں یہ نظام جینے کے قابل نہیں ہے. ہمارے آبا و اجداد جانوروں کی طرح بیچارے ساری زندگی روٹی کھلانے کو ترس گئے تھے، اور وہ جانوروں کی طرح بیچارے اس دھرتی میں مارے گئے، اور کسی نے نہیں پوچھا کہ میں اللہ کے یہاں پہنچوں گا تو اللہ کیا کرے گا. اللہ کہتا ہے فَلْيَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ. تم میں سے ہر شخص تو سوچنا چاہیے کہ وہ کل میرے سامنے لے کر کیا آ رہا ہے. اسی لیے تو اللہ کہتا ہے کہ ہم عدل کا ترازو کھڑا کریں گے. اسی لیے تو اللہ کہتا ہے کہ جن لوگوں نے میری مخلوق کو ستایا اور تنگ کیا تھا، ہم بھی اسے ستائیں گے. اور وہ ایسی بارگاہ ہے نہ کسی کی نہ سفارش نہ پیشی نہ ہم لوگ کچھ کر سکیں گے، اللہ کا قانون نافذ. آپ جانے سیاست آپ بہتر سمجھتے ہیں، ہمیں نہیں معلوم، لیکن ہمیں اتنا معلوم ہے کہ ہم میں سے ہر شخص مارا جائے گا اگر وہ اللہ کے نظام کی بات نہیں کرے. ہر شخص پکڑا جائے گا اور خدا پوچھے گا کہ یہ تمہارے نظام تعلیم تھے جہاں وہ دماغ گھڑے جاتے تھے کہ تم لوگ میری نافرمانی کرو، یہ تم اپنے بچوں کو اس نظام تعلیم میں بھیجے ہوئے تھے جس نظام تعلیم نے تمہیں تباہ کیا، تمہاری اولادوں کو تباہ کیا، یہ تم کرتے کہاں کیا رہے اور زندگی کی سال میں گزارے. ہم میں سے ہر ایک کو سوچنا چاہیے کہ ہم سود کے نظام کے خلاف بات تو کریں نا یار، کہ نہ کرو نہ کرو. یہ بچے اور بچیاں سارا دین تو چھوڑ انسانیت اور شرافت کھو بیٹھے ہیں اس نظام کی تعلیم سے اور جو کچھ ہو رہا ہے. ہم سب کو سوچنا چاہیے کہ میری آخرت کس طرح بچ سکتی ہے. اللہ نے کہا ہے وَلْيَنْزُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ، ہر آدمی کو سوچ لینا چاہیے کہ ہمارے پاس کیا لے کے آ رہا ہے.